شعر فارغ اللہ حضرت عقدس حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب تام برکاتوں کے
حقیقت میں تو رہنا ہے ہی باحق ہو رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے ہی باحق ہو رہنا کوئی رہنے رہنا ہے محو رنگ بو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے محو رنگ بو رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے باحق ہو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا.
باحق ہو رہنا کا مطلب اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے جینا، حقیقت میں یہ زندگی اصل زندگی ہے. رنگ و بو میں رنگ و بو کا سیلاب ہو، رونقوں کا بازار گرم ہو اور آدمی وہاں پر اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ چند روزہ زندگی. لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کے ذریعے جو زندگی آدمی گزارتا ہے وہ دائمی زندگی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ لاکھوں کروڑوں روپے آتش بازی میں صرف کر دیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں ممکن ہے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک لمحے کی روشنی ہوتی ہے، رنگ و نور کا ایک سیلاب سا ہوتا ہے، لیکن اتنا مختصر وقت ہوتا ہے کہ ابھی آنکھیں سیراب بھی نہیں ہوتی کہ ختم ہو جاتا ہے. بس یہی سمجھ لیجیے دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں رنگ و بو جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، رونقیں نظر آتی ہیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ اس سے بھی کم تر چیز ہے جتنا کہ ہمیں رنگ و نور کا سیلاب نظر آتا ہے. تو آتش بازی ہوتی مختصر سے وقت کے لیے، اگرچہ اچھی لگتی ہے دیکھنے میں، لیکن اسراف میں داخل اور لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر دیں. کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آدھے گھنٹے میں، یعنی شادی ہوئی تو شادی کی خوشی میں انہوں نے 7 لاکھ روپے آدھے گھنٹے میں ضائع کر دی. 7 لاکھ روپے کی آتش بازی، یہ تو ایک آدمی کی بات ہے. اور جہاں ادارے کے ادارے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کاموں میں، بعض اوقات جو ہے وہ کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اس کے بعد آتش بازی، اس سے پہلے آتش بازی، یعنی افتتاح میں بھی اختتام میں بھی وہاں کروڑوں کی بات جاتی ہے. اور لمحوں کے اندر ایک ایسے ملک میں جہاں کے لوگ بےچارے پریشان، کوئی آٹے کے لیے پریشان، کوئی کسی کام کے لیے پریشان، لیکن لمحوں کے اندر ہی کروڑوں روپے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اصل زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے، باحق ہو، حق کے ساتھ اور ہو کے ساتھ. حق بھی اللہ رب العزت کو کہتے ہیں اور ہو بھی اللہ رب العزت، ہو اللہ. تو اصل حقیقت، حقیقی زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر زندگی گزارے.
حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا کوئی رہنے رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا. علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، کوئی جینے میں جینا ہے محو رنگ و بو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا محوے رنگ و بو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا۔
مجنوں کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بتا دیتی ہے کہ یہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے، اسی طرح سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی ظاہری حالت بھی خود دعوت نظارہ بھی ہے اور دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، بظاہر زبان سے وہ کچھ نہیں کہتے لیکن ان کی ظاہری حالت دیکھ کر آدمی یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ضرور حق کی تلاش میں ہے، اللہ کی محبت میں مارا مارا پھر رہا ہے، تو اگرچہ ان زبان سے وہ کچھ نہیں کہتے لیکن ان کی خاموشی، غریباں کا چاک ہونا، یہ ایسی علامات ہیں جس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کو بکو مارا مارا جو پھر رہا ہے یہ حق کے اللہ حق تعالی کی جستجو میں ہے۔ اور اس سے پہلے شعر میں یہ بات بتائی کہ جذب پنہا کی ایک علامت ہے، جذب کہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لینے کو، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کیا ہے دوسرا مشرا؟ کہ آدمی ہر سانس جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزار رہا ہے، تو یہ ایسا یہ گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی تلاش میں ہے، تو بظاہر یہ بھی علامت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جذب کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک آدمی جستجو میں ہے لگا ہوا رات دن اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو کر رہا ہے، کوئی سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر یعنی نافرمانی میں نہیں گزارتا بلکہ حکم کی اطاعت کرنے میں گزارنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا وہ جذب پنہاں ہے، خاموشی کے ساتھ اس کو جذب کیا گیا ہے اپنی طرف. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت بنا دے کہ ہم بھی ظاہر میں باطن میں مجلس میں تنہائی میں اس بات کی ہم میں جستجو پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ یعنی مجلس میں ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں مبتلا رہیں. بعض اوقات آدمی پوری مجلس میں ہوتا ہے اس کے باوجود اس کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، اس قسم کے دنیا کے اندر آدمی کو کسی سے اگر لگاوٹ ہو تو 10 آدمی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور سوچ میں غرق ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں میں کہاں ہوں تم کدھر کھوئے ہوئے ہو، اسے واقعی پتہ نہیں ہوتا کس نے کیا کچھ کہا. اسی طریقے سے جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو تو دنیا میں ہو چاہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہو تنہائی میں بیٹھا ہو اسے پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری حالت ایسی بنا دے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ جذب ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف جذب کر لے.
علامت جذب پنہا کی ہوتی ہے، علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے محو رنگ وہ رہنا، یہ دعوت بے زبابی ہے مگر آتش فشانی ہے، یہ دعوت بے زبابی ہے مگر آتش فشانی ہے، یہ دعوت بے زبابی ہے مگر آتش فشانی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوبگو رہنا، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کوبگو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے محو رنگ وہ رہنا، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو. حقیقت بندگی کی ہے یہی، اے دوستوں سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی، اے دوستوں سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگو بو رہنا۔
بندگی کی حقیقت بیان کی ہے اس شعر میں کہ پر آرزو رہتے ہوئے بے آرزو رہنا، یعنی آرزوؤں سے دل بھرا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آرزوئیں دل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ آرزو ایسی ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف، اس لیے ہماری کوئی آرزو نہیں۔ پر آرزو رہتے ہوئے بھی بے آرزو، آرزوؤں سے دل بھرا ہوا ہے لیکن وہ آرزو جائز نہیں۔ ہر آدمی کے دل میں کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن اور ایسے جذبات سے لوگوں کے قلوب بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ہر آرزو پوری کرنے کے لیے وہ ہر جائز ناجائز کام کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت کا پرستار ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، یہ علامت ہے اس کی کہ آرزو رکھنے کے باوجود ناجائز آرزوؤں کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ اصل میں بڑا اہم مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ سہل پسند ہوتے ہیں، بعض مشکل پسند ہوتے ہیں، تو یہ وہ نظم ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو اب ان کے لیے سہل ہے بظاہر، لیکن عام لوگوں کے لیے یعنی اس مفہوم کو سمجھنا کار دارا تھوڑا سا کہ پر آرزو رہ کر بے آرزو کیسے رہا جاتا ہے۔ لیکن پر آرزو کا مطلب یہی ہے کہ دل تو کسی نے کہا نا کہ ہزاروں خواہشیں دل کی ہمیں مجبور کرتی ہیں، ہزاروں خواہشیں دل کی ہمیں مجبور کرتی ہیں، کیا ہے، گہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ یعنی ولولے تو دل میں بہت اٹھتے ہیں، بہت کچھ جی چاہتا ہے دنیا میں ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ولولے ہمارے دل میں بھی ہیں، لیکن اے اللہ چونکہ وہ ولولے ناجائز ہیں اس لیے تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایسی زندگی گزاریں جو تیرے حکموں کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ یہاں ہم آئے امتحان دینے کے لیے، ارے بھائی کسی جگہ امتحان دینے کے لیے جائے اور آدمی وہاں عیش و عشرت میں پڑ جائے، امتحان کو بھول جائے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہمیں یہاں پر اسی لیے کہ چند دن کے لیے جاؤ اور امتحان کا پرچہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی آؤٹ کر دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ سوال ہوں گے اس کی تیاری کر لو۔ ہمارے یہاں تو لاکھوں روپے لے کے پرچہ آؤٹ کرتے ہیں پھر بھی پکڑے جاتے ہیں اور پاس پھر بھی نہیں ہوتے بعض اوقات۔ اللہ رب العزت ایسے ممتحن ہیں کہ جو پرچہ دے کے بھیجا ہے وہ سب کو ظاہر بھی کر دیا کہ بھی اس کی تیاری کرو، لیکن ہم ایسے نالائق ہیں کہ اس پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود اس کی تیاری نہیں کرتے۔ بڑے بڑا مجمع اگر ہوتا ہے، اگر کسی آدمی سے یہ پوچھ لو کہ دین کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، تو سچ میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہو۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ بنیاد اسلام کی کتنی چیزوں پر ہے، تو شاید ہی کوئی ہو جو بتا سکے، یہ بنیادی بات کبھی پتا نہیں۔ تو بات کی باتیں تو اور زیادہ اہم ہوں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دل آرزوؤں سے بھرا ہوا ہو لیکن اللہ کی خاطر ان آرزوؤں پر آدمی عمل نہ کر رہا ہو، تو سمجھ لو یہ بندگی، یہ حقیقت بندگی کی حقیقت بیان کی۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنا، اسی کا نام بندگی۔ اللہ تعالیٰ جب کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا بندگی، جب کہے اب نہیں پڑھنی، اب پڑھو گے تو وہ بندگی نہیں کہلائے گی۔ کچھ وقت ایسے بھی آتے ہیں جو ممنوع اوقات کہلاتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا حرام ہے، ناجائز۔ سورج طلوع ہو رہا ہو بالکل، نماز پڑھنا جائز نہیں۔ بالکل غروب ہو رہا ہو، جائز نہیں۔ عین زوال کا وقت ہو، جائز نہیں۔ اب اگر آدمی اس وقت نماز پڑھے کہ بھائی میں تو نماز پڑھوں گا میرا تو دل چاہ رہا ہے تو بتائیے یہ بندگی نہیں کہلائی. اللہ رب العزت جب جو چاہتے ہیں وہ ہم کام کریں تو بندگی ہے. تو بہرحال بندگی کی حقیقت یہ بتلا دی کہ آرزوؤں سے بھرا ہوا دل ہونے کے باوجود گویا اپنی خواہشیں اللہ کے حکم کے آگے مار ڈالی ختم کر دی. اور اسی سے آدمی کو ترقی ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مارتے نہیں, آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی جو دین پر چل رہا ہو تو مری گیا ہو. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ, ان کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. تو آدمی جیسی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کوئی حلال کھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حلال عطا فرما دیتے ہیں, کوئی حرام کھانا چاہتا ہے اللہ حرام کے ذریعے دے دیتے ہیں. دینے کا وعدہ تو ہے اس نے وہ دے گا, اب ہم کس طرح لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو حلال طریقے سے لینا چاہیں گے, کوششیں کریں گے, انشاءاللہ حلال مل جائے گا. اور اگر اس کی فکر نہیں ہے حلال و حرام کی تو اس طرح بھی مل جائے گا. آج آپ دیکھ لیجئے سب طرح سے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, جو حلال کھانے والا اسے حلال مل رہا ہے چاہے تھوڑا ہی صحیح ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے, اور حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حرام سے محفوظ رکھے اور صحیح معنی میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے.
حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستوں سن لو. حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستوں سن لو. حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستوں سن لو. دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے. غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, غریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا. حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے محو رنگ و بو رہنا. حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستوں سن لو. حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستوں سن لو. حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستوں سن لو. دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے, علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا بشرح درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا بشرح درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا بشرح درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا بشرح درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا بشرح درد دل اختر کا محوے گفتگو رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محوے رنگ و بو رہنا
آخری شعر جو پڑھا گیا حضرت والا نے جو بات عرض کی ہے اس میں اصل میں تحدیث نعمت کے طور پر ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو درد دل عطا فرمایا ہے اپنی محبت بھرا دل محبت سے بھرا ہوا دل جو عطا فرمایا ہے تو اس کی شرح جب میں کرتا ہوں اور احباب کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہوں تو میرے احباب سے اس گفتگو کا مزہ پوچھیے ہر آدمی کو مزہ نہیں آتا لیکن جسے مناسبت ہوتی ہے مزہ بھی اسے ہی آتا ہے تو اللہ رب العزت جسے بھی درد دل عطا فرما دے اور اس درد دل کے ساتھ جب کوئی بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں بھی اس کا درد پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ والوں سے اللہ ملا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ والوں کے پاس ہی ملے گا اللہ تعالیٰ موجود تو ہر جگہ ہے لیکن ایسا کہ ہمیں بھی محسوس ہونے لگے ہمیں بھی مزہ آنے لگے تو اس کے لیے پھر اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں ان کی صحبتوں میں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ درد دل جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں وہ ہمیں بھی ان کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے ماں باپ دنیا میں بچے کے آنے کا سبب ہے بچہ پہلے کچھ بھی نہیں جانتا لیکن آہستہ آہستہ ماں باپ کے ذریعے سے اس کو یعنی پہلے سنتا رہتا ہے سنتے سنتے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بولنے لگتا ہے اس لیے ہمارے حضرت والا عام طور پہ فرماتے ہیں کہ پہلے سنو اچھی طرح سے سنتے رہو دھیان سے سنو ایک دن ایسا ہوگا کہ تم بولنے لگو گے کیونکہ بچہ شروع میں بولتا نہیں ہے کہ پیدا ہوتے بولنا شروع کر دے، صرف اپنی ضرورت کے مطابق، بھوک لگ رہی تو رو پڑا، درد ہو رہا ہے تو رویا۔ اب ماں پہلی کوشش کرتی ہے کہ دودھ پلا دے، لیکن اس کے باوجود بھی چپ نہیں ہو رہا یا دودھ میں بھی نہیں لگ رہا، اب سمجھتی ہے کہ اس کو کہیں درد ہو رہا ہے، پھر کبھی کان دبا کے دیکھتی ہے، کبھی جو ہے پیٹ دبا کے دیکھے گی، مختلف طریقوں سے بچہ جہاں بھی بس جو ہے سمجھ لے گا، اگر وہاں اس کو تکلیف ہوئی اچھلا سمجھ کے بھی اس کی تکلیف، حالانکہ وہ بولتا نہیں لیکن سنتا ہے، اور سنتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جیسے ماں باپ بولتے ہیں ویسے وہی بولنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی مجلس میں آدمی جاتا ہے تو پہلے سنے، سنتا رہے، بات جب سمجھ میں آنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بھولنے بھی لگتا ہے۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات فرمائی بھی، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات فرمائی کہ حضرت لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، گویا آپ کے ارشادات کو قلم بند کر لیتے ہیں، لیکن مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، اگر میں لکھنا شروع کر دوں تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہمتن اس پہ متوجہ نہیں ہو پاتا۔ تو حضرت خان رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں ہو جاتے، فرمایا کہ تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں ہو جاتے، تو حضرت اس وقت سمجھے نہیں، تو فرمایا بات یہ ہے کہ جو بات سنائی جا رہی ہے تم غور سے سن لو، ایک دفعہ اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اتار لو، اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت تمہیں توفیق دیں کوئی بات ذہن میں جو تم نے اتاری تھی دل میں اب یاد آ جائے تو اس کو جب تم کہو گے تو وہ تمہاری ہوگی، یعنی پہلے کانوں کے ذریعے دل میں اتار لو، لیکن جب موقع ہو یاد آ جائے وہ بات کہہ دو، وہ بات جب کہو گے تو وہ تمہاری ہی بات ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت کے فیض کو ایسا جاری کیا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے بڑے علماء صلحاء جو ہیں وہ ان کے مجاز، حالانکہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی عالم باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی تھیں، جو خود عالم بھی تھے بہت بڑے جید، اور اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا نور بھی انہیں عطا فرمایا تھا، ان کی صحبتوں میں رہ رہ کر اللہ رب العزت نے ان کی زبان بھی ویسی ہی کر دی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا منبع تو میں سب کچھ یہی ہے، میں نے جو کچھ حاصل کیا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اس لیے مجھ پر خالص عدن صرف انہیں کا رنگ چڑھا اور کسی کا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، بہرحال اصل یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پانے کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہیں، ان سے ان کی باتیں سن کر اپنے دل میں بھی ان باتوں کو تازہ کریں، اور پھر اس کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پوچھ لے کہ بھی کتنا لوں، کس حد تک میں جو ہے وہ کر ذکر کروں۔ بعض ہمتیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن ہم نے بہت زیادہ ذکر کر لیا، بہت زیادہ پڑھ لیا، دماغ میں خشکی آ گئی، تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے تم نے کیا کرنا۔ ہمارے حضرت والا عام طور پر فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شک ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایسا ہی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ وہ زمانہ اچھا تھا، ذہن طاقتور ہوتے تھے، دماغ طاقتور ہوتے تھے، غذائیں خالص ہوتی تھیں، اور بعض مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ جب لکھ رہے ہوتے تھے تو ایک مکھن کی ٹکے سر پہ بھی رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ سر اس کو جذب کر رہا ہوتا تھا۔ میرا اپنا تجربہ ہے یہ کہ جس زمانے میں قرآن مجید پڑھنے کی کثرت ہوتی ہے، مثلا رمضان المبارک میں، تو اس وقت اگر سر میں تیل لگایا جائے تو سارا پی جاتا ہے سر، پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی تو تھوڑا سا اگر لگاؤ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے، وہ جذب ہی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو پھر دماغ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ جب تصنیف فرمایا کرتے تھے کہ مکھن کی ٹکیاں بھی سر پہ رکھتے، لکھتے بھی جاتے تھے اور ادھر سے مکھن بھی جذب ہوتا جاتا تھا، تو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز اس کو مہیا کرتے تھے۔ اس لیے بہرحال ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بزرگوں سے پوچھ کر چلیں، انشاءاللہ بزرگوں سے پوچھ کر چلنے میں یہ راستہ مزیدار بھی ہو جائے گا، آسان بھی ہو جائے گا، اور اگر بغیر پوچھے چلیں گے تو راستہ کٹھن بھی ہو جائے گا اور آدمی کی طبیعت اکتا بھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جو بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا بھی فرما لیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رجب کا مہینہ یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، یعنی یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو گویا بس اب رمضان آنے میں تاخیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، اب آیا اور تب آیا. تو اس کا آنا گویا رمضان المبارک کا آ جانا ہے، لیکن ہم اپنی طاقت سے اور قوت سے رمضان المبارک کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. اس لیے ہم اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے تاکہ اس کی بابرکت ساعات سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پڑھ لے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو یہ دعا پڑھنا ثابت ہے اور پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرمائے. دوسرے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو رجب کے مہینے میں بعض لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مثلا خاص طور پر کونڈے وغیرہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جہاں کچھ علم ہے اور جہاں لوگوں کو مطلب دین دنیا کا علم حاصل ہے، عام طور پر ان علاقوں میں تو اب یہ رسمیں نہیں ہوتی، لیکن خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر دین صحیح طور پر پہنچا نہیں ہے، لوگ حاصل کرنا چاہتے نہیں، تو وہاں عام طور پر یہ رسومات اب بھی جوں کی توں موجود ہیں کہ 22 رجب کو کونڈے کا دن، یعنی 22 رجب کہتے ہیں کہ بھی کونڈے کا دن. اب کونڈا ہے کیا ہمارے یہاں؟ تو جو جس کا تیا پانچا ہو جائے اس کو کہتے ہیں اس کا کونڈا ہو گیا. جس کے پیسے لوٹ جائیں، کوئی آدمی بےچارے کی جیب کٹ جائے، جو کچھ جمع پونجی ہے خرچ ہو جائے، کہتے ہیں کونڈا ہو گیا. تو حقیقت میں یہ کونڈا یہی ہے، لیکن ایک کونڈا دہی کا بھی ہوتا ہے جس میں دہی جمائی جاتی ہے. اور عرف عام میں جو آج کل کونڈے جن کو کہتے ہیں، تو وہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ کچے مکانات ہوتے تھے، جگہ کو لیپا پوتا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر کچھ کھیر پکا لی، کچھ پوریاں پکا لی، اور میں نے تو بچپن میں اپنے دیکھا کہ وہ میدے کی ٹکیاں پکایا کرتے تھے، اور پھر بچوں کو بلا کر چپکے سے خاموشی سے کھلا دیا کرتے تھے، باہر بھی نہیں بھیجتے تھے. اب تو خیر اس سے ہٹ کر ہو گیا، اب تو باقاعدہ پوریاں اور کچوریاں اور نہ جانے کیا کچھ ادھر سے ادھر، ایک گھر سے دوسرے گھر جو ہے وہ سفر کرتی ہیں. تو بہرحال اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے یا وفات کا دن ہے. تو نہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، بلکہ اگر اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس بلا وجہ جو غیر شرعی امور ہوں. تو یہ رسومات ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. گھروں میں عام طور پر اس قسم کی چیزیں رائج ہوتی ہیں، لیکن وہ ناواقفیت کی بنا پر. بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی ان کا چونکہ یوم وفات ہے تو ان کے یوم وفات پر خوشی منانے کا یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو رازداری کے ساتھ وہ منایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ یہ چیز عام ہو گئی، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، اس لیے اب باقاعدہ کھل کر مناتے ہیں اور ادھر سے ادھر. لیکن جو جاہل لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ کس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. باقی 27 رجب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ایک لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی وقت مجلس میں اس کو میں بیان کروں گا، یا اگلے جمعے انشاءاللہ مسجد میں بیان ہو جائے گا کچھ، کہ اس 27 رجب کا بھی یقینی طور پر 27 رجب جو ہے وہ معراج کی رات کا سفر ہوا تھا ضروری نہیں، کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف تاریخیں موجود ہیں. اس لیے البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے وہ رات یقیناً بڑی بابرکت رات تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیکن وہ دن کون سا تھا, وہ رات کون سی تھی, اس کا یقین علم اللہ رب العزت کو ہے. اس لیے اپنے طور پر کوئی دن منانا اور سمجھنا اور اس میں خاص عبادات کرنا یا اپنے طور پر سمجھ لینا کہ بھئی یہ شریعت کہتی ہے کہ اتنی نفلیں پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے, اس لیے ان سے بھی گریز کرنا چاہیے. البتہ بس جو چیزیں معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں, جو واقعات آپ نے دیکھے, ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سود خوروں کا انجام کیسا ہے, زانیوں کا انجام کیسا دیکھا آپ نے عالم مثال میں, اسی طریقے سے حرام کھانے والوں کا جو انجام کیسے ہوا, بدکاری کرنے والے مرد اور عورتوں کا انجام کیا ہوا, شراب پینے والے مردوں کا انجام اور عورتوں کا انجام کیا ہوا, اسی طریقے سے بے نمازیوں کا انجام کیسے کیا دیکھا آپ نے, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں واز کرتے ہیں تو قینچیوں سے ہونٹ ان کے کاٹے جا رہے ہیں, یا افواہ لوگ پھیلاتے ہیں تو ان افواہ پھیلانے والوں کا انجام آپ نے کیا دیکھا. تو یہ چیزیں ہیں جن سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں, خدا نہ کرے اگر اس میں مبتلا ہیں تو ہم بچیں. اصل تو معراج کے پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دولتیں حاصل ہوئیں وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات دکھلائے گئے اور وہ واقعات آپ نے آ کر دنیا میں ہمیں بتلائے, اس کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ لوگ ان برائیوں سے بچ جائیں. تو ہم نے اصل تو چھوڑ دی اور صرف اس حد تک کہ بھئی ہم نے مسجد میں چراغاں کر لیا, گھروں میں چراغاں کر لیا, اور بس اس سے زیادہ اور کوئی اب حاصل نہیں رہا. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جہاں تک عبادات ہے تو عبادت ہر شب شب قدر سگر شب قدر بدانی, ہر رات ہی شب قدر کی رات ہے اگر آدمی قدر کرے تو. آج کی رات بھی کوئی جاگے عبادت کرے تو انشاءاللہ اسے بھی اجر و ثواب ملے گا, اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. اور جہاں تک اس ندا کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ روزانہ ہی آسمان دنیا پر آ کر تشریف لا کر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مغفرت کر دوں. تو اللہ رب العزت تو ہمیشہ ہی عطا فرمانے والے ہیں, ہماری ہی جھولیاں تنگ ہیں اور ہم نے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جیب میں ڈال رکھا ہے, پھیلاتے نہیں اللہ کے آگے, ورنہ اللہ رب العزت تو دینے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے مانگنے والے بن جائیں, اور ہمارے لیے ہر رات شب قدر کی رات بن جائے اور ہر دن عید کا دن بن جائے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بظاہر دیگرگوں ہو رہے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہم پر رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. یقیناً یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کا کیا تھا رہے. یا اللہ, اے اللہ ہمیں اپنے سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج ہر آدمی رو رہا ہے, تنگ ہے, پریشان ہے, لیکن عام طور پر رجوع آپ کی طرف نہیں ہے. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اللہ گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا دیجئے، اپنی نافرمانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں، اے اللہ سب سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اے اللہ یقیناً ہماری بدعمالیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، آپ کرم فرما دیجئے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرما دیجئے، یا رب البیت العتیق عتق رقابنا من النار، اللهم یا رب البیت العتیق عتق رقابنا من النار، اللهم یا رب البیت العتیق عتق رقابنا من النار، عتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امهاتنا ورقاب ازواجنا واولادنا واحبابنا من النار، اللهم اللهم يا رب البيت العتيق عتق رقابنا من النار، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، لاج رکھ لیجئے اس بات کی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طوق غلامی اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم ان احکامات پر فرما برداری پر پورے نہیں اترتے، اے اللہ لیکن آپ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے یا اللہ، اے اللہ ہماری برائیوں کی طرف نہ دیکھیے، ستاری اور غفاری کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہم سے آپ وہ معاملے نہ فرمائیے جس کے ہم اہل ہیں، اے اللہ وہ معاملے فرمائیے جس کے آپ اہل ہیں، اے اللہ آپ تو ستار ہیں، گناہوں کو چھپانے والے ہیں، غفار ہیں، اے اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ستاری اور غفاری کے پردوں میں ہمیں چھپا لیجئے، اے اللہ اپنی ستاری کے پردے میں ہمیں چھپا لیجئے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں جو ہمارے لیے درپے آزار ہیں، اے اللہ تو ان سے نمٹ لے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے، یا اللہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کی سازش سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم انصاف نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، یقیناً اگر آپ کا انصاف ہو تو بڑے بڑے کانپیں گے، اے اللہ آپ بس رحم فرما دیجئے ہم پر، اے اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اے اللہ جس کے بھی چلے گئے اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمارے ابھی حال ہی میں استاد حضرت مولانا عبد المجید انور صاحب کا انتقال ہوا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ حضرت مولانا قاری طاہر صاحب رحیمی، ان کا بھی انتقال ہوا، حضرت قاری رمضان صاحب کا انتقال ہوا، اے اللہ اپنے فضل خاطر سب کی مغفرت فرما دے، اور اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے ایک نوجوان ہیں، ان کے والد کا بھی انتقال ہوا جمعے کے دن، ان کی بھی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اور ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم بھی محتاج ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے غیروں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائیے، علیہ صلی اللہ بکافی نابدہ، علیہ صلی اللہ بکافی نابدہ، علیہ صلی اللہ بکافی نابدہ، امن یجیب المصر اذا دعاہ یکشف السوء، امن یجیب المصر اذا دعاہ یکشف السوء، امن یجیب المصر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو مستر کی، پریشان کی، دعاؤں کو سنتا ہے اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے. اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے، عافیت عطا فرما دیجئے یا اللہ. اے اللہ آپ عافیت کو پسند کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عافیت طلب کرتا، عافیت کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنے رب سے عافیت مانگو. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، اور اے اللہ عافیت میں تمام چیزیں شامل ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، گھر والوں کی حفاظت فرما، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے، منافقوں سے، شریروں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بنا کر رکھ لیے. اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ کرم فرما دیجئے اور عافیت کے معاملے فرما دیجئے. یا اللہ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر ہم پر کرم فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی معاشی طور پہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جن کی نوکری نہیں ہے، پریشان ہیں ملازمت کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے، یا اللہ انہیں اچھی ملازمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اچھی ملازمت عطا فرما دیجئے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور فرما دے، مصائب دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ نحوستیں دور فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں سے نحوستوں کو دور فرما دے. اے اللہ بے دینی کو دور فرما دے. اے اللہ اس وقت ملک بھر میں بے دینی کا عذاب ہے جو آیا ہوا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اس بے دینی کے عذاب سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جب تک زندہ رہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے کرا دے. اے اللہ جوڑ کے رشتے ان کے کرا دیجئے. یا اللہ عافیت والے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ جو اپنے گھروں کی ہو گئی انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ عافیت دارے نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.